یا رب میرے گناہ کے رہے کہتا ہے کون پیر میرا نام خدا نہیں اشعار سب ہے یہ مجد کے فیض سے اشعار سب ہے یہ مجد کے فیض سے کیا صاحب نسبت کا یہ فیض رسان ہے صاحب نسبت رہتا نہیں جو بزم گیر سے بھی میں سے جو بزم گیر سے بھی میں سے آشنا نہیں اختر وہ عشق حق سے ابھی آشنا نہیں یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں لیکن تیرے کرم کے بھی تو
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد میرے دوست اور عزیزوں میرے صحت کے اس کلام کا جو آخری شعر ہے اس کا خلاصہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں اکثر جو بزم غیر سے مانوس ہے آہ آہ کیا ہے شعر پورا جو غیر حق سے جو بزم غیر حق سے مانوس ہے آہ آہ اکثر وہ عشق حق سے ابھی آشنا نہیں نیک صحبت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ضروری کام یہ ہے کہ پوری صحبت سے بچے نیک صحبت اختیار کرنے کے بعد اگر بری صحبت نہ چھوڑی تو نیک صحبت کا اثر زائل ہو جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ بری صحبت سے بچا جائے بری صحبت میں بچپن کے یار دوست بھی ہو سکتے ہیں رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور محلے والے بھی ہو سکتے ہیں عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں ان سب کے کچھ حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں مثلاً والدین کے حقوق ہیں کہ اگر وہ کفر بھی کریں تب بھی ان کے سامنے کندھے جھکائے رکھنا ہے کافر والدین بھی ہوں خدا نہ خواستہ کسی کے تو والدین کی اطاعت جو جس کی اجازت ہماری شریعت دیتی ہے فرض ہے اگرچہ وہ کافر ہاں اللہ کی نافرمانی کا کام چاہے والدین مسلمان ہوں یا کافر ہوں خدا نہ خواستہ اس میں ان کی اطاعت نہیں لہذا اللہ نے حقوق جو والدین کے رکھے ہیں اس کو نبھانا اسی طرح سے عزیز و اقارب کے حقوق ہیں خصوصاً خونی رشتے جن کو صلہ رحمی کہتے ہیں کہ قطع رحمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور یہاں تک حکم دیا ہے کہ جو تم سے کاٹے اسے جوڑ جو تم سے کٹنا چاہتا ہے لیکن تم اسے جوڑ یعنی اس کے حقوق ادا کرو اور اس کے ساتھ حسن سلوک رکھو اگر وہ محتاج ہے، غریب ہے، مسکین ہے تو اس کی مال سے بھی مدد کرو. ہاں بعض اقربا ملنا ہی نہیں چاہتے اور نفرت بڑھ جاتی ہے، فساد بڑھ جاتا ہے، وہ ایسے رشتہ داروں سے، علماء سے مسئلہ پوچھ کے تعلق کو کم یا ختم بھی کیا جا سکتا ہے. مثلاً وہ ایسے فاسق اور فاجر ہیں خدا نہ خاصا کہ ان سے ملنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور ان سے ملنے میں ان کی سرکشی اور بڑھ جائے گی. شریعت کو کچھ کچھ کہہ دیں گے، اسلام کو کچھ کہہ دیں گے، علماء کو کچھ کہہ دیں گے برا، مزید گناہگار ہوں گے. پھر ایسے لوگوں سے تعلق قطع کر دینا جائز ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے کا علم علماء سے پوچھ کے کرنا چاہیے. اسی طرح سے یار دوست بچپن کے ہوتے ہیں، یاری لگاتے ہیں، وہ چھوٹتی نہیں ہے. لیکن میرے دوستو، جو بھی چیز اللہ سے کاٹ دے وہ بڑی نقصان دہ ہے، بڑے خسارے کا سودا ہے. اللہ کی محبت کو غالب رکھنا چاہیے. اللہ کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارہ دیتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جو ہمارے وفادار ہیں، ہمارے عاشق ہیں، ہم پر جان فدا کرنے والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے اشد محبت رکھتے ہیں، شدید نہیں اشد محبت رکھتے. اشد محبت کی کیا علامت ہے کہ جہاں شریعت اور دنیا داری کا ٹکراؤ ہو جائے، مثلاً شادی بیاہ ہے، مثلاً کسی کے یہاں میت ہو گئی ہے، یا کوئی تقریب منعقد ہو رہی ہے جہاں منکرات کا ارتکاب ہو رہا ہے، گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، بدعت کا ارتکاب ہو رہا ہے، اب نہیں جائیں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، فساد پھیلے گا، قطع تعلقی ہو جائے گی، لان تان ہوگی. تو اس کی پرواہ نہ کرنے والا، اس کی علامت ہے کہ اس کے اندر اللہ کی محبت اشد ہے، کہ کسی رشتے کو اللہ کے راستے میں خاطر میں نہیں لاتا، نہ والدین، نہ بیوی، نہ بچے، اور نہ ہی کوئی اعزاز اقربا، نہ ہی بچپن کے یار دوست. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے جو مرد ہیں، اللہ کے راستے کے مرد ہیں، ان کو کسی قسم کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے نہیں روک سکتی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اونٹ غلے سے لد رہے تھے، تجارت کرتے تھے، غلہ لد رہا تھا، اور اس غلہ لادنے کے دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دین سکھا رہے تھے. تو غرض اشد محبت حاصل کرنا یہ فرض عین ہے. اور میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اہل محبت سے گہرا تعلق ہونا ضروری ہے. کوئی آدمی بدگمانی کر سکتا ہے کہ بھائی یہ ہمیں ہر وقت کھینچتے رہتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ ہم تعلق کریں، تو ایسی بات نہیں ہے. ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ والوں سے تعلق کرنا تو فرض عین ہے، کیونکہ اللہ کی محبت حاصل کرنا، اللہ کا تعلق حاصل کرنا، اللہ کی دوست بن جانا یہ فرض عین ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی تمہاری دکان پہ سودا خریدے، ہر آدمی تمہاری دکان پہ آئے. جس آدمی کو جس اللہ والے سے مناسبت ہو اس سے تعلق کرے. لیکن تعلق کیا ہے؟ میرے شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کا قول، چند الفاظ ہیں، کیا بہترین. ہم سے کوئی پوچھے تو ہم دو صفحے تین صفحے کا مضمون لکھیں کہ تعلق کیا ہے. حضرت نے ایک مختصر جملے میں فرمایا کہ تعلق یہ ہے کہ بے تعلقی نہ ہو، تعلق یہ ہے بے تعلقی نہ ہو. تو اپنے حالات کی صدق دل سے اطلاع. بعض لوگ بیویوں کی شکایت کرتے ہیں، ہماری بیوی زبان چلاتی ہے، ہماری بیوی کہنا نہیں مانتی، فلاں، مگر اپنی شکایت نہیں کرتے. کام تو کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے حال کی اطلاع کریں، مگر ہم ساری دنیا کے حالات کی اطلاع کرتے ہیں اور اپنے ہی عیبوں سے بے خبر، اپنی اطلاع نہیں کرتے کہ ہمارا بھی یہ قصور ہے. اسی طرح بیویاں انتہائی مظلومانہ خط لکھتی ہیں، روتے ہوئے خط لکھتی ہیں اور مظلومانہ خط لکھتی ہیں، ہم پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ یہ ہو رہا ہے، ہمارے شوہر یہ تنگی کرتے ہیں، یہ سختی کرتے ہیں، لیکن اپنی شکایت نہیں لکھتی ہیں کہ ہم بھی زبان چلاتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں، شوہر نے کسی بات کا حکم دیا اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں، زبان چلاتے ہیں. زبان چلانے پہ وہ قصہ ہمارے حضرت نے سنایا تھا کہ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس گئی اور عرض کیا کہ حضور میرے شوہر کے لیے کوئی تعویذ دے دیں، یہ پانی دم کر دیں یا کوئی دعا کر دیں، مجھے بہت مارتا ہے، پیٹتا ہے. بزرگ بعض صاحب کشف ہوتے ہیں، بعض حالات سے اندازہ لگا لیتے ہیں، بات چیت سے گفتگو سے اندازہ لگا لیتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی پانی کی ایک بوتل لے آؤ، ہم اس پہ دم کر دیں گے. وہ پانی کی بوتل لے آئی، اس پہ دم کر دیا اور طریقۃ الاستعمال بھی بتلا دیا. طریقۃ الاستعمال کہ دیکھو جب تمہارے شوہر کو غصہ آئے اور وہ ڈنڈے کی طرف جائے تو تم اس بوتل میں سے پانی کا ایک گھونٹ لینا، لیکن حلق سے نہیں اتارنا، اس کو منہ میں ہی رکھنا ہے، شرط یہ ہے کہ حلق سے نہیں اتارنا. اچھا ٹھیک ہے. وہ چلی گئی، تھوڑے عرصے کے بعد اپنے پیر کے لیے وہ گلگلے پوا کے لے آئی میٹھے، خوشی میں کہ آپ نے کیسا علاج میرے شہر کا میرے شوہر کا کر دیا، اب تو مجھے بالکل مارتا ہی نہیں ہے بلکہ مجھ سے محبت سے پیش آتا ہے، میرا خیال بھی رکھتا ہے، کیسا آپ نے دم کیا. تو بزرگ نے ہاتھ سے ہاں ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد جب وہ چلی گئی تو مریدوں کو بتلایا کہ بھائی دیکھو میں نے محسوس کیا کہ اس عورت کی زبان میں تیزی ہے، تو میں نے درحقیقت اس کے شوہر کا علاج نہیں کیا بلکہ قصور اس کا تھا، اس کا علاج کیا، اس کی زبان کا میں نے علاج کیا کہ جب اس کے شوہر کو غصہ آتا تھا تو میرے حکم پر یہ پانی کا گھونٹ منہ میں رکھا، اب منہ بند ہو گیا. تو فرمایا کہ میں نے دم کر کے پانی جو دیا تو دراصل اس کی زبان بند کر دی، میں نے دم وم کچھ نہیں کیا، ایک نفسیاتی علاج کیا ہے کہ پانی منہ میں رکھنا ہے، حلق سے نہیں اتارنا. اب جہاں شوہر کو غصہ آئے کھٹ سے گھونٹ پانی کا منہ میں رکھے اور اب زبان بند ہو گئی، بولیں کیسے؟ پیر کا حکم ہے کہ حلق سے پانی نیچے نہیں اتارنا. جب شوہر نے دیکھا کہ زبان چلانی بند ہو گئی تو اس نے کہا میں بھی کیوں خواہ مخواہ اس کی پٹائی کروں، اس طرح سے جھگڑا نمٹ گیا. عورتیں مظلومانہ خط لکھتی ہیں لیکن یہ اپنے ساتھ ناانصافی ہے، اپنے ساتھ ظلم کرنا ہے کہ اپنے عیبوں کی اصلاح کرنی ہے، ہم اپنے عیبوں کی اصلاح میں سنجیدہ نہیں ہوتے، سادت نہیں ہوتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق کیا جائے، چاہے بال سفید ہو گئے ہوں، چاہے بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے عمر گزر گئی ہو، چاہے قرآن پاک کی خدمت کرتے کرتے عمر گزر گئی ہو، چاہے اسکول کالج میں پڑھتا ہو، جب تک کسی اللہ والے سے تعلق، جو میں نے ابھی تعلق کی تعریف بتائی ہے، ایسا تعلق نہیں کرے گا اللہ والا نہیں بن سکے گا اور ایک عظیم الشان فرض سے محروم ہوگا اور اللہ کے عظیم الشان قرب کی دوستی، قرب اور دوستی سے محروم رہ جائے گا. ابھی آتے ہوئے ایک قصہ زبان پہ آیا، ہمارے گھر والوں نے سنایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے بچے زیادہ جیتے نہیں ہیں، بچے میرے زیادہ زندگی نہیں پاتے، جلدی مر جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی عمر میں مر جاتے ہیں؟ عرض کیا 200 سال میں مر جاتے ہیں. 200 سال میں بچے مر جاتے ہیں میرے بچے. اب آپ تو ابھی پیدائشی ہوئے، پھر اس مقابلے میں ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں. اس زمانے میں عمر حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر آتی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس زمانے میں لوگوں کی عمریں گھٹ کر 60-65 برس کی رہ جائیں گی. تو اس عورت نے حیرت سے کہا کہ پھر تو وہ گھر بھی نہیں بنا سکتے ہوں گے، تو 60-65 سال کی مدت اس کو بہت ہی کم معلوم ہوئی. جیسے منٹوں میں زندگی ختم تو گھر کیا بنائیں. اب سوچیے میرے دوستوں کہ ہم 55 میں بھی جا رہے ہیں, 60 میں بھی جا رہے ہیں, 65 میں بھی جا رہے ہیں, لیکن ہمارے منصوبے کتنے لمبے ہیں, دین کے معاملے میں ہم کتنے سست ہیں, کتنی غفلت برتتے ہیں کہ ہمیں کتنی جلدی جلدی تیاری کرنی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری موت تم سے اتنی قریب ہے, گولڈن گدی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ موت, یہ ہر وقت سر پہ سوار ہے موت, کسی وقت بھی نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی کو رہ جائے تکتی کھڑی کی. مگر معلوم نہیں کہ بعض لوگ کس انتظار میں رہتے ہیں, شاید یہی لگتا ہے کہ قبر میں جانے کا انتظار ہے کہ وہاں فرصت ہوگی, نہ بیوی ہوگی نہ بچے ہوں گے اور نہ ہی جو ہے کوئی ذمہ داریاں ہوں گی اور نہ ہی کوئی چٹ سے پٹ پٹ ہوگی. پہلے زمانے میں لوگ گھر سے باہر نکلتے تھے کیونکہ دین تھا, تو گھر سے باہر نکلتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ خیر و عافیت فرمانا, خیر و عافیت سے گھر آ جاؤں, میری خیر کرنا. اور جب گھر آتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ گھر آ گئے بھائی, سکون میں آ گئے. اب یہ زمانہ ایسا ہے کہ گھر سے نکل کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے, چک چک پٹ پٹ بیوی کی سننا, بچوں کی سننا, یہ شور شرابے, کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. اور جب گھر آ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ خیر کرنا. گھر میں داخل ہوتے ہیں ادھر سے شروع ہو جاتی ہے تلواریں چلنی. اب یہ زمانہ آ گیا تو قبر میں جانے کے انتظار میں ہم ہیں کہ ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں فرصت ہوگی, نہ چک چک پٹ پٹ ہوگی, نہ کچھ کرنے کو ہوگا, چلو وہاں کوئی اصلاحی کتاب پڑھ لیں گے, کوئی بزرگ کا فیض حاصل کر لیں گے, کیوں بھائی کچھ نمازیں پڑھ لیں گے, کچھ قضا نمازیں پڑھ لیں گے. بعض لوگوں کے ذمے کتنی کتنے زمانے کی نمازیں قضا ہیں, ہوش ہی نہیں, بال سفید ہو رہے ہیں, قبر میں جانا ہے لیکن قضا نمازوں کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے. بعض لوگوں کے ذمے وراثت ہے, مثال وراثت دینے کی فکر نہیں ہے, بہنوں کی وراثت تباہ رکھی ہے, ان کو اوپری سلوک کچھ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارا حصہ دے دیا, اب جائیداد میں کوئی حصہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالش زمین جو کسی کی ہتھیائے گا, سات زمینوں کا توف اس کی گردن میں ڈالا جائے گا, سات زمینوں کا توف. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق دے, یہی زندگی ہے میرے دوستو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کی قدر کر لو, غنیمت جان لو. سب سے اول تو یہ کہ فراغ کی قدر کر لو مشغولی سے پہلے, فراغت کی قدر کر. آپ کہتے ہیں ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہی کہاں, ہمارے تائب صاحب رحمت اللہ دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ, فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے, فرصت نکالنی پڑتی ہے. خدا نہ خواستہ ابھی فریکچر ہو گیا, اب کہاں سے فرصت آ گئی, اب دفتر آپ کہاں کیسے جا سکتے ہیں, آپ اب آپ کام پہ کیسے جا سکتے ہیں, دکان کیسے کھول سکتے ہیں, آپ پڑھے ہیں گھر کے اندر کے بھائی کیا کریں, فریکچر ہو گیا ہے, ایک ہفتے کے لیے ڈاکٹر نے ہلنے جلنے کو منع کر دیا, اب کہاں سے فرصت مل گئی, گردے خراب ہو گئے اسپتال میں پڑے ہیں, دل کی بیماری آ گئی اسپتال میں پڑے ہیں. ایک بات آتے ہوئے عرض کر رہا تھا, میرا دل بہت دکھتا ہے اصل میں, یہ بھی دین ہی ہے جس کی وجہ سے دل دکھتا ہے میرے مسلمان بھائیوں کے لیے, دو چیزوں سے, ایک تو موبائل کے اندر مبتلا, کثرت سے جس کی خرابیوں میں مبتلا ہے, اسمارٹ فون کی خرابی جس سے دنیا بھی برباد ہو رہی ہے, صحت بھی برباد ہو رہی ہے. ابھی ہمارے قاضی صاحب سے بات ہو رہی تھی نماز سے پہلے, یہ بتا رہے تھے کہ حالات بہت سنگین ہو چکے, جوان اپنی صحت برے طریقے سے برباد کر رہے ہیں. اور شادی کے قابل نہیں, حالات بہت زیادہ سنگین ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے. مشورہ کرنا چاہیے, اب بیان سننے کے بعد گھر جا کر جو بات سنی اسی کو انفورس کرنا شروع کر دیا, مثلا کوئی ڈاکٹر لیکچر دے رہا ہے, اس نے کوئی دوا کے فائدے بتا دیا, بھر آدمی وہی دوا استعمال کرے گا کیا؟ لاؤ بھائی ہمیں یہ کیپسول دے دو, چھٹی کریں ہم, یہ تو نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ بھائی یہ مرض سنا ہے ہم نے, اس کی علامات ہمیں بھی دکھائی دے رہی ہیں, ہمیں کیا علاج کرنا چاہیے, ہم کیا دوا کھائیں؟ تو شیخ سے مشورہ نہیں کرتے, بس جائے اور کہاں دوں ڈنڈا چلایا توڑ دیا. ایک صاحب نے سنا, ہمارے وہاں آتے تھے, یہاں بھی آتے ہیں کبھی کبھی, تو وہ جب موبائل فون کی خرابیاں سنی جا کر ایک دم چھینا, بچوں کو پٹائی کری, اس کو توڑ دیا. یہ تو طریقہ ہمارے دین نے نہیں سکھایا, ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ نہیں سکھایا. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے, اس زمانے میں یہ موبائل تو آیا نہیں تھا, حضرت والا کا وصال ہو گیا تھا, اس کے بعد جس تیزی سے یہ اس کی خرابیاں آئی ہیں سامنے. ٹیلی ویژن پہ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اگر بیوی اصرار کرے کہ ہمیں ٹی وی لا دو, بیوی کا وزن بھی ٹی وی سے ملتا ہے اس کے پاس, تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. یا بیوی کے پاس بیوی جہیز میں ٹی وی لائی ہے تو اس کو ڈنڈا اٹھا کے توڑ مارا, نہیں, اس کو کہا بھائی دیکھو ہم تمہیں اتنا زیور لا دیں گے اس کے بدلے, اتنے کپڑے تمہارے بنا دیں گے, تمہارے گھر میں صوفہ لا دیں گے, تم یہ گناہ کی چیز گھر میں مت رکھو. بچہ اگر مورتی والا میوزک والا کھلونا ضد کر رہا ہے کہ ہمیں دلا دو آپ نے ایک چماٹ لگایا, خبردار یہ تو دین نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 9 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیے رہے, 10 برس آپ کی خدمت میں رہے, تو عرض کیا کہ میں 10 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام کیوں کیا, کبھی ڈانٹا نہیں. ایک مرتبہ ایک برتن ٹوٹ گیا, امہات المومنین میں سے کسی نے چاہا کہ ان کو ڈانٹیں سرزنش کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھائی دیکھو اس برتن کا ایک وقت تھا, اس کی عمر ختم ہو گئی, بس ڈانٹو نہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, مار پٹائی کا ماحول ہے. ابھی کل ایک خاتون کا ہمارے گھر میں ٹیلی فون آیا, میسج وغیرہ, کہ ہماری بچی آپ کے مدرسے میں خراب ہو رہی ہے, اس کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ رہی ہے اور گھروں کی باتیں بتلانے کی عادت پڑ رہی ہے, اس گھر کی بات اس گھر میں, اس گھر کی بات اس گھر میں بتانے کی عادت پڑ رہی ہے, آپ میری بچی کو الگ بٹھا کے پڑھایا کریں. اب ہمارے یہاں تو الحمدللہ جو مدرسہ ہے پورا گھر بھر جاتا ہے اللہ کے فضل سے, ایک بچے کے بھی اضافی بیٹھنے کی جگہ نہیں. اور میں ہدایت کرتا ہوں اپنے گھر والوں کو, اور الحمدللہ گھر والے بھی خیال رکھتے ہیں اس بات کا کہ نگرانی سخت ہو, بچے غلط بچوں میں مکس اپ نہ ہو. کسی بچے میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے, بچے کو ہے نا, تو اس میں یہ نہ ہو کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں یا اکیلے کھیل رہے ہوں, ان کو یہ موقع دیا ہی نہیں جاتا. معلمات کو بھی بتلا دیا گیا یہ بات, وہ بھی نگرانی رکھتی ہیں کہ دو بچے اکیلے کہیں کونے میں گھس کے بات چیت, کچھ وقت دیا جاتا ہے ان کو کھانے پینے کا, بات چیت کرنے کا درمیان میں, تو الحمدللہ پوری نگرانی رکھتے ہیں. تو بہت ناراضگی کا اور غصے کا میسج آیا, اور پہلے تو میسج کیا کہ اس کے باپ نے جھوٹ بولنے پہ اتنا مارا ہے کہ اس کے منہ سے خون نکلا. بچی کی عمر کیا ہے, 7 سال بھی نہیں. آپ بتائیے, میں نے گھر میں کہا کہ ان سے پہلے تو یہ کہو کہ اپنے شیخ سے یا کسی عالم سے پوچھیں کہ 7 سال کی بچی کی پٹائی کرنا ٹھیک بھی ہے یا نہیں, کہ اس کے منہ سے خون نکلا. منہ پہ تو مارنا ہی منع ہے, شریعت نے ہماری منہ پہ مارنے کو منع کیا. اگر بچے کو سزا دینی ہے, غصہ آیا ہے تو غصے کو فوراً نافذ کرنے کو منع کیا ہے. پہلے جس پر غصہ آیا ہے اس کو سامنے سے ہٹا دے, یا خود وہاں سے ہٹ جائے, نظروں سے ہٹ جائے. جب نظر سے ہٹ جائے گا تو غصہ آہستہ آہستہ اعتدال پہ آئے گا. جیسے میں نے پہلے بھی سنایا تھا, بھائی ٹائم کون بتائے گا, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. ہماری تو ٹرین جب چلتی ہے تو وہ پاکستان کی آخری سرحد آ گئی ہے, دیکھ نارتھن ایریاز آ جاتے ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. تو جب غصہ اعتدال پہ آ جائے, تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, ڈانٹا نہیں کہ تو کیا کہتا ہے اور کس سے کہتا ہے. جو شریعت لے کے آیا ہے اس سے, جس نے حرام کیا زنا کو اس سے کہتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دو, ایک حرام کام کی اجازت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی رویہ نہیں فرمایا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس کا نفسیاتی علاج فرمایا, بیٹھا دیا, آدھا غصہ تو آدھا جوش تو وہیں ختم ہو گیا. کیسے حکیم تھے یہ حضرات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا تیری ماں ہے؟ ہاں ہے. کوئی تیری ماں سے اجازت چاہے تو اجازت دے گا؟ قتل کر دوں گا. نہیں. پھوپھی؟ نہیں. خالہ؟ نہیں. بہن؟ نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جس سے تو یہ برا ارادہ رکھتا ہے تو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی خالہ ہے, کسی کی پھوپھی ہے. اتنے بڑے آدمی, یعنی 5-6 فٹ کا آدمی, اس کا علاج کیسے کیا؟ کیا آپ نے چانٹا لگایا؟ کیا آپ نے اس کے ڈنڈا لگایا؟ مگر ہم ان چیزوں سے سبق حاصل نہیں کرتے. ہماری کھوپڑیوں میں اپنا دین بسا ہوا ہے کہ جو جی میں آیا کرنا ہے وہ سایہ پٹائی شروع کر. میں نے کہا کہ اس عورت کو تو خود پہلے علاج کی ضرورت ہے. مان لیا کہ اس کی بیٹی نے بہت بڑی غلطی کری, کسی پہ توہمت لگا دی, کسی 7 سال کی بچی کیا کر سکتی ہے؟ میری تو سمجھ میں آیا نہیں. میری سمجھ میں یہی آیا کہ تمہارے گھر کو اصلاح کی ضرورت ہے, بچی کی ماں کو اصلاح کی ضرورت ہے. ساری رات میں سو نہیں سکا اس غم کے مارے کہ اس غریب چھوٹی بچی کا کیا قصور تھا. میں نے گھر میں کہا کہ بھائی ان سے کہو کہ ہمیں آ کے مار لو, کیونکہ قصور تو ہمارا ہے, شکایت تو آپ کو ہم سے ہے کہ ہمارے مدرسے میں آپ کی بچی خراب ہو گئی, تو ہمیں مارو کہ تم نے میری بچی کو کیوں خراب کیا, اس معصوم بچی کو کیوں مارتے ہو. میں نے کہا کہ اصلاح کی ضرورت تم کو ہے, پھر کسی عالم سے پوچھو, وہ پہ مارنا ناجائز ہے. اس لیے غصہ آئے تو اس کا نفاذ فوراً نہ کرے, تھوڑی دیر ٹھہر جائے, تحمل کرے, اوز پڑے, پانی پیئے, جب طبیعت اعتدال میں آ جائے اب سوچے کہ بھائی اس کی کیا سزا ہونی چاہیے, آیا اس کی غلطی قابل سزا ہے, آیا اس کی عمر قابل سزا ہے. ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا, ماں لے کے آئی, برکت کے لیے لاتے تھے لوگ اپنے بچوں کو, وہ آپ کی گود میں آ کے بیٹھ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا. آپ نے کوئی چانٹا لگایا اس کو؟ آپ نے کوئی ڈانٹا اس کو؟ آپ نے کوئی برا بلا کہا اس کو؟ آپ نے اس کو شفقت کے ساتھ وہ اس سے اتارا, جا کر اپنی ابا کو دھو لیا, پاک کر لیا, نہ اس کی ماں کو کچھ کہا. یہ تو دین ہے, اور ہمارے اپنی کھوپڑیوں میں ایک شریعت بسی ہوئی ہے جو ہماری نفس کی پیدا کرتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں کہ کسی اللہ والے سے گہرا تعلق, ابتلاء حال کا تعلق, اور صدق دل سے ہو. سامنے والے کی برائیاں آدھی سے بھی کم رہ جائیں گی اگر ہم اپنے عیوب کی اصلاح کر لیں گے. ہم اپنے عیوب کی اصلاح کریں, آدھے سے زیادہ معاملہ ویسے ہی بن جائے گا. اولاد برباد ہو رہی ہے, اپنی طرف نگاہ کرو کہ ہمارے اندر کیا عیب ہے, ہمارے اندر کیا غصہ, سختی, نفرت اولاد سے بھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے. تو میرے دوستو آدھا معاملہ تو وہی ہے, یعنی ماں باپ سدھر جائیں اولاد سدھری بھی نکلے گی انشاءاللہ تعالی. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے اخلاق درست ہوں اور اولاد بگڑی ہو, بہت کم ہوتا ہے, ہو جاتا ہے, لیکن کبھی اللہ ماشاء اللہ. لہذا اگر ماں باپ اپنی اصلاح کر لیں, اپنے عیوب کی اصلاح میں لگ جائیں, اور کس طرح لگ جائیں کہ اپنے عیوب کی اطلاع ہر 10-15 روز کے بعد خط کے ذریعے کر دیا کریں. چلے بھائی خط لکھنا مشکل معلوم ہوتا ہے, آپ موبائل پہ میسج کر دیں, تحریری میسج کر دیں, عورتیں آواز کا میسج نہ کریں, تحریر کر دیں, اس کا جواب دے دیا جائے گا. اپنے ساتھ اگر ہمدردی ہو تو یہ کام کریں, جو آدمی یہ کام نہیں کرتا اس کو اپنے ساتھ اپنے آپ سے ہمدردی نہیں ہے, وہ اصلاح چاہتا نہیں ہے, نفس پرستی چاہتا ہے, بس ہمارے شوہر کو کسی طرح ٹھیک کر دیں آپ موڑ, بھائی ہم کیسے ٹھیک کریں آپ کو, شوہر تو ہمارے پاس نہیں آتا, ہمارے تو اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے, جن پر اختیار ہے وہ بھی جا کے گڑبڑیں کرتے ہیں, ان کے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر, یہ تیرا رہ رہا خیال خام ہے, مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ, راہ چلنا راہ رو کا کام ہے, بھائی ایسے کر لو ایسے کر لو, اب کیا شیخ آپ کے آپ کو اپنے پاس بیٹھا کر رکھے گا, رسی سے جکڑے گا, پٹائی کرے گا اور توڑ مروڑ کر جو ہے آپ کو, تو ہمارے سلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم ہمارے حضرت والا کے خلیفہ ہیں, بہت مزاحیہ اور بہت ہی سادے لیکن انتہائی اللہ والے آدمی ہیں, بہت ہی چھپے ہوئے مٹے ہوئے آدمی ہیں, تو ہمارے حضرت کے ایک صاحب آتے ہیں وہ لطیفے وغیرہ سناتے ہیں, تو وہ ان کا کچھ مذاق بنا کے ایک وہ پیش کرتے تھے تصوراتی خاکہ خانقاہ سلیمیاں, سنا ہے آپ نے کبھی, کمال کیا آپ نے, تو آپ کے تو رشتے دار ہیں وہ خانقاہ سلیمیاں کے نام سے, تو کیا ہے وہ خانقاہ سلیمیاں, یہ ایک شخص اپنے لڑکے کو لایا اور پیر صاحب کی خدمت میں دے دیا, پیر صاحب کا حلیہ بیان کیا کہ چمکتے ستارے والی ٹوپی ہے اور وہی بنارسی کرتا پہنا ہوا ہے اور سلیم شاہی جوتا ہے اور ڈنڈا بھی رکھا ہے ساتھ میں اور پشپول بھی رکھا ہے ساتھ میں, مالا بھی ڈلی ہے, ہاں بھائی کیا بات ہے, حضرت یہ لڑکے کو اصلاح کے لیے لایا ہوں, کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے 40 دن کے لیے وقت لگا لیں, انہوں نے کہا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کل لے جانا ہے اس کو, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل لے جانا, میں نے کہا بھائی ہم تو زیادہ مدت کے لیے لایا, نہ کہ نہیں آج کل ایمرجنسی کے کام ہے, آج کل جلدی ون ڈے سروس ہوتی ہے, آج کل ارجنٹ سروس آج کل ہوتی ہے, آج دیا ہے کل لے جاؤ, وہ ڈرائی کلین والے کہتے ہیں نا آج دے کل لے لیں, اور بعض کہتے ہیں آج کی آج ہی لے لیں, تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم کل آ جائیں گے, اب وہ چلا گیا ابا لڑکے سے سوال جواب ہو رہے ہیں, انٹروگیشن ہو رہی ہے, ہاں بھائی کیا کرتے ہو کیا گناہ کرتے ہو, حضرت بس تھوڑی تھوڑی بد نگاہی کر دیتا ہوں, وہ ایکشن دکھا کر پیر صاحب نے وہ انگلی ڈال کے اس کی تانک کھول دی, بگنے آئی کرتا ہے یہ دو انگلی ہماری آنکھ کھول دی, اور کیا کرتا ہے کبھی کبھی مجبور ہو کر چوری بھی کرتا ہے, اچھا یہ ٹھگ کر کے ہاتھ بھی کاٹ دیا, چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹ, اور کیا کرتا ہے کبھی کبھی دل چاہ جاتا ہے سنیما چل رہا ہے سنیما بھی جاتا ہے, ساتھ کر کے دونوں ٹانگیں توڑ لو, اب وہ لنگڑا لولا کانا بہنگا, اچھا کبھی کبھی گالی بھی دے دیتا ہوں, ہائے گالی دیتا ہے زبان نکال زبان نکالی ٹھک کر کے اوپر, یہ خانقاہ سلیمیہ کا نقشہ مزاح, تو میرے دوستو تعلق ہو گہرا تعلق, اپنے ساتھ ہمدردی ہو, اپنے عیوب کی اصلاح ہو, جس سے مناسبت ہو اس سے جلدی سے تعلق کر لیں, غرض یہ کہ میں دو باتیں کہہ رہا تھا کہ ایک تو موبائل کی خرابیاں کسی سے چھپی بھی نہیں رہی ہیں, جوانیاں برباد زندگی برباد اور خدا نہ خواستہ توبہ نہ کی تو آخرت بھی برباد, اور اس میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عقائد کا فتنہ ہے, ہم سمجھتے تھے کہ بھائی گناہ کی چیزیں آ رہی ہیں اس میں نہیں دیکھنا چاہیے, وہ تو واقعی نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن عقیدے خراب ہو رہے ہیں اس سے ہی بڑا فتنہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں لے جاتے ہیں, اشکال دل میں ڈال دیتے ہیں, شبہات ڈال دیتے ہیں دل میں, چلیے آپ نے عقیدہ بدلا نہیں لیکن شبہات دل میں پیدا ہو گئے کہ واقعی بات تو کوئی صحیح لگ رہی, فرشتے کہاں نظر آ رہے ہیں, ایک مہم یہ چلیے جو چیز نظر آ جائے اس کو مانو, عقل سے پرکھو, وحی کا اور عقل کا کوئی مقابلہ نہیں, میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے, عقل کا وحی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے, کئی شریعت میں آپ باوضو ہیں آپ کی ہوا خارج ہو گئی, عقل تو کہتی ہے کہ جس جگہ سے ہوا خارج ہوئی ہے گندی ہوا خارج ہوئی اس کو دھویا جائے, بتائیے آپ, مگر شریعت کیا کہتی ہے کہ وضو کرو دوبارہ, اور اس جگہ کو دھونا کوئی ضروری نہیں, تیمم کی اجازت دی شریعت نے کہ وضو نہیں کر سکتے, پانی نہیں ہے, جو شرائط ہے پانی کی وہ نہیں ہے, مٹی پاک مٹی سے تیمم جائز ہے. اب وضو میں تو آپ ہاتھ بھی دھوتے ہیں اور منہ دھوتے ہیں, پھر دونوں بازو کونیوں سمیت دھوتے ہیں اور مسا کرتے ہیں پانی کا, اور پھر ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھوتے ہیں. تو اب مٹی تو بھائی اس سے کم تر درجے کی چیز مانتے ہیں کہ پانی سے تو پاکی سمجھ میں آتی, مٹی سے پاکی کہاں. لیکن پاک مٹی سے اللہ نے تیمم جائز کیا, پاک مٹی سے, کہاں مٹی اور کہاں پانی. لیکن آپ تیمم کیسے کرتے ہیں, کیا آپ اس کو تین مرتبہ چہرے دھونے کے بعد اور پھر دونوں کونیوں سمیت دونوں بازو اور پھر اس کے بعد مسا ہے اس میں, مسا نہیں کرتے. اسی طرح دونوں پیر باقی ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, مٹی اس پہ بھی ملتے ہیں, یہ بھی نہیں ملتے, صرف دونوں ہاتھ مٹی پہ مارے. اور مٹی بھی یہ نہیں کہ ببوت بنا لیا, مٹی پھونک لیا اپنے اوپر, بعض لوگوں کو یہی سمجھ نہیں. کوئی بھی مٹی کی جنس ہے, پتھر ہے, پتھر مٹی کی جنس ہے, ماربل ہے بغیر پالش کا مٹی کی جنس ہے, سرائی ہے جس پہ پینٹ نہیں ہوا ہوا, پالش نہیں ہوئی, کچی ہے, تیمم ہو جائے گا. اس پہ ہاتھ مارے اور چہرے کو اچھی طرح مل لیں, جہاں جہاں آنکھوں کے نوک پلک وغیرہ ناک کے نیچے ہر جگہ جو جو خالی ہے اس کو مل لیا ایک دفعہ, ہے نا بھائی, تین دفعہ تو نہیں ملتے اس میں. اسی طرح سے مٹی پہ دوبارہ ہاتھ مارے اور یہاں سے یہ کھینچا ہاتھ کو اور یہ کونی سے ہوتے رہیے یہاں تک پہنچے اور پھر انگلیوں کے درمیان خلال اور یہ ناخنوں کی جو جگہ ہے اس کو اچھی طرح ہر جگہ مسا کرنا ہے. کوئی مٹی ملتے تو نہیں ہے, مٹی ملتے ہیں کیا, ملتے نہیں ہیں. اچھی طرح بس اس کو ہر جگہ تسلی کر لیجیے, ہر جگہ ہاتھ پھیر لیا, ہاتھ پھیرتے ہیں مٹی میں, ہاتھ مار کے ہاتھ پھیرتے. اب مسا کہاں گیا, پیر دھونا کہاں گیا بھائی, تیمم ہو گیا. اب یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں, اس تیمم سے نماز کامل ہوگی کہ نافذ ہوگی؟ جب پانی کی شرائط نہیں ہے تو کامل نماز ہوگی, اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا. تو شریعت میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے, بس یہ کرو اور یہ نہ کرو. کیوں, ہمارا کام نہیں. یہ اشکالات ان موبائلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں, یہ نوجوان بچے بیٹھے نا یہ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا کہ خدا کے واسطے موبائل سے دین مت سیکھو, پوسٹیں مت پڑھو, واٹس ایپ پہ یہ آتی رہتی ہیں, یہ چیزیں مت پڑھو. اگر یہ مانتے نہیں پھر ماحول بھی ایسا ہے, شیعہ اور پھر فرقہ باطلہ اور قادیانی, ارے تم کہاں ہو میاں, یہ دیکھو یہ صحیح بات یہ ہے. یہ مولوی لوگ تو ایسے ہی ادھر ادھر لے جاتے رہتے ہیں, ارے یار بات تو صحیح کہہ رہے, بس عقیدہ خراب ہو گیا. ایک تو موبائل اور دوسرا آپ حیران ہوں گے جو میں آج بات کرنے والا ہوں, یہ گٹکے اور ماوے. حالانکہ یہ ہمارے بیان کا کوئی حصہ نہیں, لیکن میرا دل بہت دکھتا ہے کہ آدھی سے زیادہ قوم یہ گٹکے اور ماوے اور کیا کیا ہے, کس کس نام سے وہ چیزیں بکتی ہیں, یہ کھاتے ہیں مستقل اور پوری میدے کی نالی چھل جاتی ہے. پورا میدے کا اندر کا جو استر ہوتا ہے نا, جو ہضم میں مدد دیتا ہے, سب خراب ہو جاتا, اندر ہی اندر خراب ہوتا رہتا, دانت گل چھڑ جاتے ہیں. میں نے ایسے ایسے 40 سال سے بھی کم عمر کے لڑکے دیکھے, لڑکے ہی کہوں گا ان کو, 30 سال کے بھی دیکھے, دانت ختم ہو چکے, چبا نہیں سکتے, ہضم نہیں کر سکتے, اتنی سڑاند آتی ہے منہ سے. گٹکا کھاؤ تو پہلے تو خوشبو آتی ہے بہت زبردست, اس کے بعد اس کی جو پیک بن جاتی ہے اس میں اتنی سڑاند ہوتی ہے بدبو کے جو آدمی کھاتا ہے اس کے قریب بھی جانے کو دل نہیں جاتا, اور اپنی صحت کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں. میں اس بات کو دین سمجھ کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی اس کا عادی ہوگا آہستہ آہستہ پھر اس کی طبیعت, وہ بستر پہ پڑ جائے گا. میں نے کئی لڑکے دیکھے ہیں جو اسپتال میں پڑے ہوئے. ابھی میں کچھ عرصے پہلے اپنے بھائی کو دیکھنے گیا اسپتال, تو ایک عورت روتی بھی میرے پاس آئی, کہا کہ میرے بچے پہ دم کر دو. بھائی کیا ہو گیا, کہ یہ نہ کچھ بول سکتا ہے نہ کچھ کھا سکتا ہے. میں فوراً سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے, نوجوان لڑکا ہے. جب میں گیا کہ پوچھا گٹکا کھاتے ہو, کہ ہاں گٹکا کھاتا. اب یہ لڑکا 30-35 ہزار روپے کی نوکری کرتا تھا, آمدنی تھی اس کی 30-35 ہزار روپے مہینے کی, گھر چلاتا تھا اس آمدنی میں. اب وہی لڑکا جو 35,000 آمدنی گھر میں دیتا تھا, اب گھر والے اس پہ 50,000 مہینہ خرچ کر رہے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ڈرپیں لگی ہوئی ہیں, کورٹیزون کے انجیکشن لگ رہے ہیں, منہ بند نہیں ہو رہا, چبا بھی نہیں سکتا, کھا بھی نہیں سکتا, ہضم بھی نہیں کر سکتا. یہ نوجوان لڑکوں کے یہ حالات, مگر نہیں گٹکے ماوے. اور یہ قانوناً جرم بھی ہے, لیکن یہ رشوت خور اور یہ ڈاکو لوگ جو ہیں یہ ان کی سرپرستی میں جگہ جگہ یہ بینیں لگی ہوئی ہیں, جگہ جگہ سپلائی ہو رہا ہے. عجیب سی بات لگ رہی ہوگی آپ کو, لیکن میرا دل بہت دکھتا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں کی جسمانی حالت خراب ہو رہی ہے دو چیزوں سے, کسی کام کے نہیں رہتے, آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا, جو بدنگاہی کرتے ہیں اس پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کے نقصانات ہیں. میرے شیخ نے لکھے ہیں بدنظری کے 14 نقصانات, یا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا, اٹھتے ہی جیسے ہی اٹھتے ہیں اندھیرا چھانے لگتا, چکر آنے لگتے ہیں. نوجوانوں جوانوں کے نہیں, نوجوانوں, اور ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور دل دھڑکتا ہے زور زور سے اور پسینے آ جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. تو بھائی اپنے اوپر ہم رحم کریں, عقل سے سوچیں. اور میرے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طبیعت پر عقل کو غالب کرو, طبیعت پر عقل کو غالب کرو اور عقل پر شریعت کو غالب کرو. سبحان اللہ, طبیعت پر عقل کو غالب کرو. طبیعت چاہ رہی ہے گٹکا کھانے کی, طبیعت چاہ رہی ہے نامحرم کو دیکھنے کی, طبیعت چاہ رہی ہے گانا سننے کی, طبیعت چاہ رہی ہے غیبت کرنے کی. یہ غیبت بھی ایسا ہی مرض ہے, یہ گٹکا کھانے سے بھی خطرناک مرض ہے. ایک بزرگ صاحب کشت نے تو فرمایا یہ کہ کینسر کی بیماریاں عام کیوں ہو رہی ہیں, یہ غیبت کی وجہ سے, کیونکہ مردار گوشت کھانے سے کینسر پیدا ہوتا ہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. فرمایا کینسر کی بیماری جو عام ہو رہی ہے اس کی وجہ ہم غیبت سے نہیں بچ رہے. تو طبیعت چاہ رہی ہے غیبت کو, طبیعت چاہ رہی ہے بدگمانی کرنے کو, طبیعت چاہ رہی ہے جھگڑا کرنے کو, گالی دینے کو, گانا سننے کو اور نامحرم کو دیکھنے کو. تو طبیعت پر عقل کو غالب کرو. اسی میں گٹکا بھی آ گیا, ماوا بھی آ گیا, اور کیا کیا نام ہوتے ہیں مجھے پتہ نہیں. ایک صاحب آتے ہیں ہماری, انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ گٹکا چھوڑ ہی دوں. میں نے کہا تو بڑی مبارک بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے, اور تم چھوڑ دو گے تو میں تمہاری طرف سے میں دعوت کروں گا. میں نے ان کو کہا ہے کہ جس دن تم چھوڑ دو گے پکا تو میں تمہاری طرف سے دعوت میں کروں گا. ہر ایک کی نہیں کروں گا بھائی, کبھی مجمع آ جائے میرے پاس کہ ہم نے چھوڑ دیا, اب ہماری بھی دعوت کرو یار, اتنے تو میرے پاس یہ میری رشتے دار نہیں ہے. لیکن بزرگوں نے ایک طریقہ اور بھی بدلایا ہے دعوت کا. ہمارے حضرت مولانا شیخ لائی صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے, حضرت والا رحمہ اللہ, ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ سے بڑی بے تکلفی کی تھی ان کی. ایک دن انہوں نے مدینہ شریف میں ان سے فرمایا کہ بھائی ہم آج آپ کی دعوت کریں گے. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے, صبح آ جائیے گا. صبح پہنچ گئے, ایک تلا ہوا انڈا اور ایک چائے. کہا کہ بھائی دعوت کے لیے کوئی ضروری ہے قورمہ بریانی اور یہ اور وہ اور وہ, یہ بھی دعوت ہے. حضرت بھی خوش ہوئے خوب ہنسے. تو غرض یہ کہ انہوں نے کہا میں سوچ رہا ہوں میں گٹکا چھوڑ دوں. میں نے کہا بھائی میں تمہاری دعوت کروں گا, سب کی دعوت کروں گا تمہاری طرف سے. انہوں نے کہا ہاں میں انشاءاللہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اسے چھوڑ کر نسوار کھانا شروع میں رکھ دوں, یہ گٹکا چھوڑ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو شاید وہ سن بھی رہے ہوں, مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں اور اس بات میری ان باتوں کا وہ برا نہیں مانتے. اس وجہ سے میں نام تو میں نے لیا نہیں, کوئی جانتا نہیں کہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر ان کو معلوم بھی ہو جائے تو مجھ سے اس قدر محبت رکھتے ہیں کہ وہ برا نہیں مانیں گے, مزہ لیں گے وہ. تو ان دو چیزوں سے میرا دل بہت دکھتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی اپنا پیسہ بھی اس میں ضائع کر رہے ہیں, صحت بھی برباد کر رہے ہیں, اور پھر اس بربادی کا انجام کیا ہوگا کہ ہم خدا کی عبادت کے بھی قابل نہیں رہیں گے. یہ بھی تو سوچو, کھانا ہضم نہیں, دوائیاں شروع ہو جاتی ہیں تھوڑے عرصے کے بعد. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور پانچ اعمال جو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تجویز سب لوگ درست کر لیں, بڈھا ہو, جوان ہو, بچہ ہو, سب اس بات کی فکر کریں. قاری صاحب کو اپنا قرآن شریف سنائیں, جہاں جہاں اغلاط ہوں تو پکڑ لیں, 10-20 منٹ روزانہ, دو تین مہینے میں قرآن پاک درست ہو جائے گا. اور بھائی اپنی آنکھوں کی سخت حفاظت. یہ تو دور ایسا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں کہ زیادہ بربادی بھی آ سکتی ہیں اور زیادہ آبادی بھی آ سکتی ہے. دل آباد بھی کر سکتے ہیں. یہ موقع ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت کہاں تک نگاہ بچائیں ہم, یہ اوریانی کی فراوانی ہے, ہر جگہ اوریانی ہے, ان حسینوں نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے. حضرت نے فرمایا ان حسینوں نے آپ کی ناک میں دم نہیں کر رکھا بلکہ آپ نے ان کی دم میں ناک لگائی ہوئی ہے. اور فرمایا کہ جب حلوے کی دکانیں جگہ جگہ کھل جاتی ہیں حلوہ بڑھیا بھی ہو جاتا ہے سستا بھی ہو جاتا ہے. ہر دکاندار چاہتا ہے کہ بڑھیا حلوہ بنائے تاکہ گاہک زیادہ تعریف کریں زیادہ آئیں, اور قیمت بھی کم رکھیں تاکہ زیادہ گاہک آ جائیں. تو جگہ جگہ حلاوت ایمانی کی دکانیں کھل گئی ہیں. آپ جگہ جگہ نظر بچائیں, جگہ جگہ حلاوت ایمانی کا حلوہ کھائیں. تو میرے دوستو نظر کی حفاظت خصوصاً موبائل کے ساتھ, کیونکہ موبائل اکثر رات میں ہوتا ہے ساتھ میں تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا اللہ کے سوا, اللہ کے سوا, تو اس سے حفاظت. اور دل کی بھی حفاظت کہ دل میں بھی اس قسم کے گندے خیالات کو جان بوجھ کر لانا نہیں ہے اور اس میں مشغول نہیں ہونا ہے. اور چوتھی تیسری اور چوتھی بات تو الحمدللہ یہاں سب داڑھی والے ہی ہیں ماشاءاللہ. جس کی نہیں ہے اگر پوری داڑھی تو بھائی اس کو پورا کر لے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس میں ایک چاول بھی کم کترانا حرام ہے, تو مسئلہ بتاتے رہتے ہیں. اور ٹخنا کھولنا بھی گناہ ہے مردوں کے لیے کہ وہ ٹخنا نہ ڈھاکیں اوپر سے آنے والے لباس, پتلون ہے یا لنگی ہے یا پاجامہ ہے یا شلوار ہے, جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوں, دفتر میں ہوں, ریلوے اسٹیشن پر ہوں, ایئرپورٹ میں ہوں, امریکہ میں ہوں, برطانیہ میں ہوں, آسٹریلیا میں ہوں, سعودی عرب میں ہوں, کہیں بھی ہوں, اللہ کی نافرمانی کہیں پر بھی جائز نہیں ہے. یہ سارا آسمان اللہ ہی کا آسمان ہے, زمین ساری اللہ ہی کی زمین ہے. اگر بالفرض زمین چھوڑ کر اس میں ریس پر بھی چلے جائیں وہاں بھی اللہ ہی اللہ, اللہ کی شریعت وہاں بھی ہو جائے, تو کہاں جائیں گے ان سے بچ کے. تو ٹہنا نہ ڈاکے, کسی سے شرم نہ کریں, ضروری امور میں رعایت نہیں ہے. رعایت جو چیزوں کی ہوتی ہے اسے وہاں دے دی جاتی ہے کہ اچھا بھائی ایسے کر لو. مثلاً کمپنی والے مجبور کرتے ہیں پتلون پہنو, شرٹ پہنو, ٹائی لگاؤ, تو جو جو چیز جائز ہوتی ہے بھائی ٹھیک ہے روزگار ہے, اگر یہ نہیں ہوگا تو آدمی فقر و فاقے میں پڑ جائے گا. شیطان آ جاتا ہے کہ تم نے تو اللہ کے لیے چھوڑی نوکری اور تمہارے تمہیں تو فاقے پڑ رہے ہیں, کفر پہ خاتمہ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی سودی نوکری میں خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان مبتلا ہے بیچارہ, اللہ اس کے حال پہ رحم کرے, اور حلال نوکری نہیں مل رہی, تب بھی علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ چھوڑو مت, استغفار کرتے رہو اور اللہ سے حلال دروازہ روزی کا مانگتے رہو, جیسے ہی مل جائے پھر چھوڑ لو. تو میرے دوستو یہ دل کی بھی حفاظت کرنی ہے, دل میں خیالات میں مشغول نہیں ہونا ہے, اور ضروری امور میں کہیں پر رعایت نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ بھائی ٹخنا ڈھانکنا پڑے گا ہمارے یہاں ورنہ آپ کی نوکری نہیں ہے, تو بھائی السلام علیکم, ہم تو ٹخنا نہیں ڈھانک سکتے, اللہ کا حکم ہے, بڑا حکم ہے, اس میں رعایت نہیں. اسی طرح آپ کو تو جناب دور کے دیکھنا پڑے گا, ہمارے ساتھ لیڈیز اسٹاف ہے تو آپ دیکھتے نہیں, شکایت ہوتی ہے, دفتر میں بلا لیتے ہیں ایڈمن والے, آپ اسٹاف کے ساتھ روکھے پن سے بات کرتے ہیں, ہماری عورتیں ہیں ان سے آپ ٹھیک سے بات نہیں کرتے, بد اخلاقی کرتے ہیں آپ, تو وہاں پر آپ کہہ دیں کہ بھیا یہ بد اخلاقی ہمیں مبارک ہو, ہم وہ اخلاق نہیں چاہتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے, یہاں پر ہم مجبور ہیں, ہمارے اللہ کا حکم ہے. کہتے آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دوں. ایک حمیدہ پہلوان تھی ہندوستان میں بہت پہلے, تو وہ بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کر دیتی تھی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آخر میں خاص فن دکھاتی تھی جس سے پہلوان لیٹ جاتا تھا. بھائی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے, تو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. کالجوں میں یونیورسٹیوں میں شکایتیں ہیں کہ یہ ہمیں دیکھتا نہیں ہے, پرنسپل بلاتا ہے بھائی کیا بات ہے آپ ٹیچر کو دیکھتے کیوں نہیں ہیں, ٹیچر ہی کو, تو بھائی اللہ نے منع کیا ہے, حرام ہے, قرآن میں حکم ہے, یہ ہم نہیں دیکھ سکتے. شکایت کیا ہے آپ بتائیں, کیا ہم صحیح نہیں پڑھ رہے, کیا ہم صحیح جواب نہیں دیتے, تو آپ بتائیں کہ بھائی تم صحیح جواب نہیں دیتے, تم صحیح کام نہیں کرتے, تم ہوم ورک کر کے نہیں لاتے, تو یہ شکایت بجائے آنکھوں میں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر سب کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور کامل تقوی والی حیات نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر لمحے کی قدر نصیب فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کی قدر کر لوں، کہ فراغت کو مشغولی سے پہلے، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. اور ایک اور کیا بات فرمائی؟ ہاں، مالداری کو فقر سے پہلے. اب آپ کہیں گے ہم تو پہلے ہی فقیر ہیں، پہلے ہمارے پاس تنگی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو تو اپنے کو مالدار پتا چلے گا ہم مالدار ہیں. حکم ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو، تو شکر پیدا ہوگا اور دین کا شوق پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بھائی پہلے سنتیں سن لو. جزاک اللہ. جمعے کی سنت ہم نے یہاں بیان کی ہے کیا؟ ہاں، وہ کہہ رہے نہیں، پڑھ لیتے ہیں دوبارہ. جمعے کی سنتیں، غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر سطح پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا. اچھا، یہاں پر یہ بات میں بتا دوں کہ عورتیں جمعے کا کیا کریں، عورتوں کے لیے تو جمعہ نہیں ہے، تو وہ بھی غسل کریں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اپنی جائے نماز کو مسجد تصور کر کے اس پہ دانا پیر رکھیں، اس میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں. میں نے مفتی صاحب سے پوچھا ہوا ہے سب، ان سنتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ ان کو بھی یہ ثواب مل جائے گا. کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لائب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا. علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑے گا اس کے لیے عرض کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا. اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. الى العالمين انصركم معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اب تک جو ہم نے غفلت کر لی، اے اللہ آپ کی دوستی حاصل کرنے میں، آپ کی محبت کے حصول میں، آپ کی معرفت کے حصول میں، اے اللہ جو کچھ غفلت ہم نے جرائم کیے، جرم جرم غفلت کیے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے. آپ نے تو ہمارا ایک ہی مقصد بنایا تھا کہ آپ کی محبت ہم حاصل کریں، معرفت حاصل کریں اور آرام سے رہیں، لیکن ہم نے خود ہی سینکڑوں جھگڑے پال لیے ہیں، سینکڑوں مصیبتیں پال لی ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اور ہماری زندگیوں کو آسان بنا دیجیے اور ہمیں آسان گوزی میں سر فرما دیجیے، صحت کاملہ عطا فرما دیجیے تاکہ ہم آپ کی یاد میں زیادہ سے زیادہ لگ سکیں، اپنی زندگی کو آپ پر فدا کرنے والے ہو جائیں. اے اللہ ہم سب کو ایسا ایمان یقین عطا فرما دے کہ ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کریں اور اللہ ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. اے اللہ تمام مردوں کے لیے جو پانچ اعمال بیان کیے گئے، مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. سب دوستوں مسلمانوں کو توفیق عطا فرما، اور اللہ میری ماؤں بہنوں کو شرعی پردے کی توفیق عطا فرما، اور یہ رنگین اور لال اسکارف اور پنک گلابی اسکارف، یہ رنگینی کو اللہ میری ماؤں بہنوں کو چھوڑنے کی توفیق دے. یہ توجہ کا مرکز بنتا ہے اور لعنت کا مرکز بن جاتی ہیں ہماری ناسمجھ بیٹیاں مائیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں آنکھوں کا زنا ہوتا ہے اور اللہ رسول کی لعنت پڑتی ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اب تک جو غفلت اللہ ہم نے کی اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے اپنی مہربانی سے, اپنے اطاعت گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ایسا ایمان و یقین عطا فرما کہ ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں, اور اگر خطا ہو جائے تو اے اللہ جب تک رو کر آپ کو منا نہ لیں, اے اللہ ہم چین سے نہ بیٹھیں. اے اللہ ہم سب کو, میری اولادوں کو, اپنے دوستوں کی اولادوں کو, تمام مسلمانوں کو اللہ اس کی توفیق نصیب فرما. جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں اے اللہ, جس میں کسی نے دعا کے لیے فرمائش کی ہے نہیں بھی کی, اے اللہ اس کے تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما. بچوں اور بچیوں کے اچھے اچھے نیک اللہ والے محبت والے رشتے جلد از جلد عطا فرما دے. اے اللہ میری بھی روحانی اولادیں ہیں, اے اللہ ان سب کو اللہ اللہ والے رشتے عطا فرما دے, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. اے اللہ آپس میں بہت اچھے بہترین جوڑ عطا فرما دے, خاندانوں میں جوڑ عطا فرما دے. نہ چاقین کو ختم کرنے کی توفیق دے, نہ اتفاقی کو ختم کرنے کی توفیق دے. آپس میں محبت ہی محبت عطا فرما دے, آپس میں شیر و شکر کر دے. اے اللہ قطر رحمی سے ہماری حفاظت فرما, صلہ رحمی عطا فرما, خاندانوں میں جوڑ اور محبت عطا فرما. بدگمانیوں سے غیبتوں سے ہم سب کی اے اللہ پکی پکی حفاظت فرما, اور اب تک جو جرائم ہوئے اللہ اس کو معاف فرما دے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے پیارے اللہ وہ بھی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.